باب في الإخلاص بالعبودية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے امت کی رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی اور کوئی تردد راستے میں اور منزل تک پہنچنے میں لاحق نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اپنے بندوں پر ہمیشہ ہوتا رہا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے ذریعے سے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جن کو خداوند قدوس نے محبوبیت مقبولیت کا وہ درجہ عطا فرمایا ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملا اور نہ آئندہ کسی کو ملنے والا ہے. اسی وجہ سے آپ کو جو شریعت دی گئی، جو جس راستے کو آپ کے ذریعے سے کھولا گیا، وہ بھی ایسی واضح اور صاف دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس کو اختیار کرے تو اس کو تردد کا کہیں بھی کوئی شائبہ پیش نہ آئے، اور نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے. ان میں بعض وہ خاص باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہلوائی ہیں، جو آپ نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن کو اگر تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگا. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، احادیث، آپ کی سنتیں، مگر الفاظ حدیث کے جو ہیں، ما ان تمسک تم بھی ما، تمسک ہونا چاہیے. اور تمسک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف زبان سے پڑھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، بلکہ جو احکامات ہیں ان پر کاربند ہوا جائے پوری طرح سے. اسی لیے قرآن مجید میں یمسکون بالکتاب، وہاں بھی یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کو پوری طرح سے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اس کے لیے مسک کا لفظ آیا ہے. اور یہاں تمسک ہے، جو دونوں تقریباً ہم معنی ہیں. تو جو کتاب اللہ کو اچھی طرح سے تھامے گا وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے گا، اور جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو اچھی طرح سے جانے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے گا تو تمسک کا تحقق ہو جائے گا، اور اس طرح گمراہی اور ضلال اور زیغ اس سے دور ہو جائے گا. تمسک کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ عام سطحی لوگ آج کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن و حدیث کا صرف جان لینے والا، سطحی طور پر جان لینے والا نہیں، جان کر عمل کرنے والا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا، وہ تمسک پر تحقق کرنے والا ہے، ورنہ لفظ تمسک کے معنی ہی نہیں ہوتے. آج کل بڑی جرات کے ساتھ لوگ اس طرح کے آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر منمانی تشریحات کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے. جاننے کے باوجود جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑھنے کے باوجود الٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور معلومات کا خزانہ رکھتے ہوئے بھی فائدے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ الفاظ جو آئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ دو چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کو جو دین دیا ہے وہ ایسا واضح اور صاف ستھرا ہے کہ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی وضاحتی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی کہ مزید اس میں وضاحت کی ضرورت ہو. جب ایسا ہے تو دین مکمل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اگر ہم نے اس پر عمل کیا بھی تو ایک اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا. تو سب سے پہلے تو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ خطرناک چیز نہ آ جائے. اس لیے کہ فرمایا گیا قرآن مجید میں الا للہ الدین الخالص، یعنی جس دین پر تم عمل پیرا ہو یا جس دین پر عمل کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے، وہ دین بالکل سالڈ ہونا چاہیے، خالص، یعنی اس میں ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو. خلوص نام ہی اس کا ہے کہ آپ جو کام کریں، ہم جو کام کریں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور یہ دین کے کل حصے سے اس کا تعلق ہے. دین ظاہر ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہے، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر دین حاوی نہ ہو اور جس کا تعلق دین سے نہ ہو. تو دین جو ہے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، تو ہر شعبے میں اخلاص ہونا چاہیے. اور اخلاص کا ترجمہ یہی ہے ملاوٹ کے بغیر، ملاوٹ ہو گئی تو اخلاص ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسان کے اندر بھی رکھی ہے کہ اس کو بھی ملاوٹ کی کوئی چیز پسند نہیں، خود انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی ملاوٹ کی چیز کھائے یا پیے یا کوئی ملاوٹ کے ساتھ ملے، تینوں چیزیں نہیں پسند کرتا. کوئی اگر آئے آپ سے ملنے کے لیے اور یہ کہے کہ میں یہاں آیا تھا ایک کام سے، آپ نظر آ گئے، آپ سے مل لیا، تو آپ کو اتنی خوشی تھوڑی ہوگی. اگر وہ کہے کہ میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں تو بھی آپ کو شک ہوگا، آپ کہیں کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی مقصد تو نہیں ہے. اگر اس نے کہا کوئی مقصد نہیں، صرف آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے. اب ملاوٹ کی ظاہر ہے کہ بہت سی شکلیں ہیں، جیسے دودھ میں پانی ملا دیجئے تو ملاوٹ تو ہے لیکن اتنی نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اسی میں سوڈا ملا دیجئے، آج کل جیسے سب چیزیں آ رہی ہیں کہ دودھ والے بعض پاؤڈر ہیں وہ ملا دیتے ہیں جو بڑا نقصان دہ، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے، تو ملاوٹ بڑی خطرناک. لیکن ملاوٹ ہر حال میں بری ہے، اور دودھ کے ساتھ تو بیچارہ یہی ہے کہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ تو نہیں تھی. اصلا دودھ بیچارہ مشہور اسی میں ہے کہ یہ ملا کے پانی ملا کے بیٹھتا ہے، نل جہاں نل ہیں شہروں میں وہاں سب آپ کو دودھ والے ملیں گے، اس لیے کہ وہ نل سے پانی ملاتے ہیں. تو ملاوٹ آپ کو دودھ میں ہی پسند نہیں ہے، تو جب آپ کو دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں ہے تو ایسے ہی ہر جگہ آپ نہیں چاہتے کہ ملاوٹ ہو. ہم نے اپنے حضرت مولانا کو بھی دیکھا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی کیا کام ہے، جلدی بتائیے جلدی بتائیے، تو تصدیق لینے بہت آتے تھے ان کے پاس، تو اگر تصدیق لینا ہے اچھا جائیے جائیے وہاں تو. لیکن اگر کوئی ایسا شخص آ گیا، ایک شخص بالکل معمولی سے آئے اور حضرت مولانا سے کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حضرت مولانا جیسے پوچھتے تھے سب سے ان سے ہی پوچھا بھائی کیسا ہے بتائیے کوئی کام ہے، کہ نہیں حضرت کوئی کام نہیں، صرف آپ کی زیارت کو ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو حضرت مولانا نے اپنے بغل میں کھانے بٹھایا، حالانکہ دیکھنے معمولی آدمی تھے لیکن مخلص تھے. تو اخلاص کی بڑی قدر ہوتی ہے، تو جب انسانوں میں اخلاص کی قدر ہے تو اللہ کے یہاں تو قبول ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہہ دیا اللہ الدین الخالص، ہوشیار خبردار، اللہ کے یہاں وہی دین قابل قبول ہے جو سالڈ ہو، بغیر ملاوٹ کے ہو. جو بغیر ملاوٹ کے ہوگا وہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا. تو ہم لوگ اپنے کو چیک کرتے رہیں کہ ملاوٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کہاں ہمارے اندر کی نیت کیا فساد ہے، کہاں ہمارے اندر کی نیت صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ میاں کیا تو آلے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں چیک ہو رہا ہے. یہاں تو آلے سے دودھ بھی چیک کر لیتے ہیں کتنی ملاوٹ ہے، تو اللہ میاں کے لیے چیک کرنے میں کیا مشکل ہے. اسی لیے آگے حدیثوں میں آ رہا ہے کہ جو دعوے دار ہیں بڑے بڑے کام کرنے والے، کام کرنے کے، ان سب کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے، اور جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ ساری نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلائی جائیں گی، اور وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول جائیں گے اور کہیں گے تیرے لیے میں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی نہیں، آپ نے تو اپنی شہرت کے لیے کیا تھا تاکہ آپ کا نام روشن ہو اور آپ کو بڑا کہا جائے اور آپ کو سخی کہا جائے اور آپ کو بہادر کہا جائے اور آپ کو بہت بڑا عالم اور علامہ اور مولانا کہا جائے، اور اس کے بعد ان سب کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. کتنی سخت بات ہے. اس لیے کہ ملاوٹ کر دی، اس وقت بھی ملاوٹ اگر تیل میں کی جائے یا گھی میں کی جائے پکڑ لے تو گورنمنٹ کا قانون بڑا سخت ہے، عمل یہاں نہیں ہوتا لیکن قانون یہاں بھی سخت ہے. وہ آج کل کمپنیوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور ملاوٹ تیل میں اور دوسری چیزوں میں پکڑی جا رہی ہے، تو جو پکڑ جاتے ہیں اور جیل بھیج دیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں تو رشوت دے کر، سفارش کروا کر، دباؤ ڈلوا کر کام بن جاتا ہے، لیکن قرآن میں کہہ دیا گیا وہاں نہ سفارش نہ دباؤ نہ رشوت، تینوں چیزیں چلیں گی نہیں. تو اس لیے وہاں ذرا سوچ سمجھ کر. ہمارے حضرت ماں کے پاس ایک صاحب یہاں کے وزیر اعظم سے ملنے آئے, ذرا شاطر قسم کے تھے. تو حضرت ماں نے جب اسے ملاقات کی تو بیٹھتے ہی پہلے یہ بات کہہ دی کہ فلاں صاحب, اللہ میاں سے سیاسی داؤ پیچ نہیں چلتا. ذرا سوچ سمجھ کر, اگر آپ ملک کے لیے مخلص ہیں اور چاہتے ہیں ملک ترقی کرے تو آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن آپ اللہ میاں سے اگر داؤ پیچ کریں گے اور ان کو دھوکہ دینے چلیں گے تو اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے. پھر گفتگو شروع کی تھی. تو یہ اللہ میاں کیا تو کچھ چلنے والا ہے نہیں اور ہم لوگ وہاں چلنے والے ہیں, تو ظاہر جو وہاں چلنے والا ہے, جہاں ہم چلنے والے ہیں جانے والے ہیں, تو اس کو ہم لوگ ٹھیک کر لیں. اس لیے یہاں بھی اگر ہم نوکری پر جاتے ہیں یا کسی کام سے جاتے ہیں اور معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز اگر وہاں پکڑی گئی تو پھر ہم بخش نہیں جائیں گے, تو کتنی حفاظت کرتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو ایسا نہ ہونے پائے, وہاں بڑی سختی ہے اس معاملے میں. تو ظاہر ہے کہ آدمی احتیاط کرتا ہے. اب وہاں دنیا کا سب قانون ہے کہ جو چیزیں نشے کی ہیں وہ اگر پکڑ لی جائیں تو جیل میں جائے گا اور اس کی سزا پھانسی ہے, قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. تو اب یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ جس چیز سے وہ نشہ اور چیزیں بنتی ہیں ان کا لے جانا بھی ممنوع ہو گیا, یہاں تک کہ خشخاش بالکل جائز ہے, یعنی اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں. یہاں تو ترکاری لوگ بنا کے کھاتے ہیں, ہم نے بھی کھائی ہے اور بہت دماغ کے لیے مفید بھی ہے, لیکن اس سے بن جاتا ہے وہ نشہ. تو اب وہاں سعودی عرب وغیرہ میں اس لیے ممنوع ہے کہ اگر کوئی لے جائے تو راستے میں پکڑ جائے تو جیل چلا جائے. تو اب جو جائز ہے لیکن وہاں ٹھیک نہیں ہے تو احتیاط کرتے ہیں, بھائی دیکھو کوئی لے تو نہیں جا رہا ہے, سب اپنے کمپنی میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں جاتے ہیں. تو اتنی اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو ایسے ہی جب ہم کو اللہ میاں کے حاضر ہونا ہے اور اللہ نے اوپر سے اعلان کر دیا کہ ہمارے یہاں جو چیز سالڈ لاؤ گے بس وہ قبول کریں گے اور جیسے ملاوٹ ہوگی وہ ہم واپس کر دیں گے, جاؤ لے جاؤ, یہ ہمارے کام کی نہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی رکھی ہے. خالص چیز میں طاقت ہوتی ہے. دنیا میں بھی آپ جتنی چیزیں دیکھ رہی ہیں, خالص دودھ وہ جتنا مفید ہوگا ملاوٹ والا کیسے ہو سکتا, خالص گھی اس میں جو طاقت ہے جو عمدگی ہے وہ دوسری چیز میں نہیں ہو سکتی, اور مشک جو خالص ہے مشک کے خالص اس کی بات ہی الگ ہے. آج کل تو زعفران جو ہے اس کا رنگ چاول پہ ڈال دیا اور زعفرانی چاول ہو گئے, کہتے زعفرانی ہے لیکن زعفران سے کوئی ان کا سروکار نہیں, رنگ زعفرانی ہے لیکن ڈھنگ نہیں ہے. تو اس کے اندر زعفران کی قوت تھوڑی آ جائے گی, وہ رنگ ہے. جیسے آج کل چاندی کا ورق لگا رہے ہیں تو چاندی کا ورق کوئی لگا نہیں رہا ہے, المونیم کا ورق پیس پیس کے کوٹ کوٹ کے آج مٹھائیوں پر لگا رہے ہیں اور وہ نہایت نقصان دہ ہے, لیکن چمکتا چاندی کی طرح ہے. تب ظاہر ہے کہ وہ نقصان دہ بھی ہے اور قابل قبول بھی نہیں. اگر معلوم ہو جائے تو جیل جائے گا آدمی. کیا چاندی کا ورق آپ سے کہا تھا, المونیم تھوڑی کہا تھا. لیکن اس وقت پورا معاشرہ ہمارا ملاوٹ والا ہے اور یا کہہ لیں ڈپلیکیٹ ہے, پورا معاشرہ ہمارا ملاوٹ والا ہے اور ڈپلیکیٹ ہے. اور یہی بات آج ہمارے دینی معاشرے میں بھی پیدا ہو گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ باتیں آ گئیں جو آج مارکیٹ میں ہیں, جو آج سارے معاشرے میں چل رہی ہیں. تو اس لیے جو فوائد اخلاص کے ہیں وہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں, ورنہ ظاہر ہے کہ اخلاص اخلاص ہے اور اخلاص کی برکت غیر معمولی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے پھر زمانہ امریکہ وغیرہ میں باقاعدہ کاشت ہو رہی ہے. اب یہ جو یہاں ترکاریاں چل رہی ہیں ڈپلیکیٹ ملاوٹ والی، کھیت میں بھی انجیکشن لگا لگا کے اس کو جب گڑبڑ کر دیتے ہیں، ملاوٹ والا بنا دیتے ہیں، تو وہاں باقاعدہ کھیتی ہو رہی ہے جس میں ملاوٹ نہ کی جائے. لوگ اکتا گئے اس سے، دیکھنے میں بہت اچھی لوکی جو ہے انجیکشن لگا دیا، یہ بڑی ہو گئی رات بھر میں، لیکن وہ جو کھائے وہ بیچارہ اپنی زندگی سے عاجز آ جائے، لیکن نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں. یہ جو بیماریاں آج کل پیدا ہو رہی ہیں سب اسی ڈپلیکیٹ مال سے اور ملاوٹ والی چیزوں سے ہی ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایسے ہی یہ تین کے معاملے میں بھی ملاوٹ اتنی بڑھ گئی ہے، ڈپلیکیٹ اتنا مال ہے اس میدان میں بھی، کہ ایسے ہی بیماریاں اس وقت دینی حلقے میں بھی آ گئی اور ان کے اندر بھی ایسے ہی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جو مارکیٹ میں، اور دونوں ساتھ چلتے ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ باطن کو ظاہر سے وابستہ کیا ہے، ظاہر کو باطن سے وابستہ کیا ہے، ایسے ہی دنیا کو دین سے وابستہ کیا ہے، دین کو دنیا سے وابستہ کیا ہے. اگر دین خراب، دنیا خراب ہو جائے گی تو دین بھی خراب ہو جائے گا، اور دین خراب ہو جائے گا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی. یہ تھوڑی ہے کہ آپ دنیا میں رہیں اور آپ کا دین اچھا ہو، ایسا نہیں ہوتا. ظاہر آپ کا اچھا ہو باطن خراب ہو، باطن خراب ہو ظاہر اچھا ہو، ایسا نہیں ہوتا. جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر اچھا ہوگا. اس لیے دونوں کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جو ہر جگہ چل رہا. ہاں استثناءات ہیں، جیسے آج بھی آپ دنیا میں چلے جائیں تو بغیر ملاوٹ کی چیزیں ملیں گی، لیکن ڈھونڈنے سے ملیں گی. ابھی میں ایک جگہ گیا دہرادون، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک دکان ہے جو خالص گھی بیچتا ہے. گھی خالص ملتا نہیں آج کل دیسی، تو انہوں نے کہا ہے ایک یہاں دکان ہے، وہ دے گا تو خالص دے گا اور نہ نہیں دے گا. تو آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں، تو ایسی دین میں بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو بالکل خالص ہیں. تو ان کیا یہ ہے کہ جتنا وہ بناتا ہے فوراً بک جاتا ہے، اس کے باقی نہیں رہتا، تو اس کی دکان کبھی مندی نہیں پڑتی. اور جس کے ہاں ظاہر ڈپلیکیٹ ہے ملاوٹ والا ہے، تو چلی تو بڑی زور سے پروپیگنڈا خوب کیا، تو پروپیگنڈے سے کچھ دن چلی، اس میں جب پکڑے گئے تو دکان بھی بند اور خود بھی بند. تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے یہاں پر بھی، دونوں جگہ یہ چل رہا ہے. تو ایسے ہی مخلصین کو جاننا اور پہچاننا اس میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. خال خال کہیں کوئی نظر آتا ہے کہ یہ مخلص آدمی ہے، لیکن ہے. جیسے دنیا میں مخلص ابھی موجود ہیں جو بغیر ملاوٹ کے چیزیں آج بھی رکھتے ہیں اور بیچ رہے ہیں، ایسی دین میں بھی ہے. تو وہاں بھی کم ہو گئے، یہاں بھی کم ہو گئے، ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ پروپیگنڈے والا یہ مسئلہ اسی طرح چلتا ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ مشک آنس کے خود بگویت نہ کیا تار بگویت. مشک وہ ہے جس کی خوشبو خود پھیلے، یہ تھوڑی کہ سب لوگ کہیں آئیے سونگھیے یہ مشک ہے، یہ مشک ہے، یہ مشک ہے. اب کوئی ادھر سے سونگھ رہا ہے تو ادھر سے سونگھ رہا ہے، تو زیادہ لوگ کہیں گے مشک ہے تو لوگ سمجھنے بھی لگتے ہیں. اس لیے مشک کسی نے دیکھا ہے نہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا مشک کس کو کہتے ہیں. تو اگر ان سے کہا جائے، کوئی لے آئے یہ مشک ہے، سب کہ مجھے دکھاؤ مجھے بھی دکھاؤ. اب پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لایا، اس پہ اس نے مشک کا درخت لگا لیا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مشک ہے. لیکن مشک تو ایسی چیز ہے جہاں رکھ دیں گے پورا وہ علاقہ معطر ہو جائے گا. اگر بکس پہ رکھ دیں تو اس کے سارے کپڑے معطر ہو جائیں گے، خوشبو سے مہک اٹھیں گے. ہمارے حضرت ماں کو کسی نے دیا تھا، یہاں بکس پہ رکھ دیا بھول گئے، وہ بکس جب کھولا گیا پورا بکس پورا معطر تھا، اور جتنی اس کے اندر چیزیں رکھی تھیں سب مشک میں بس گئیں. تو بھائی اصلی مشک ہی، تو جہاں بھی وہ بیٹھ کر رہے گا وہاں اس کا یہی معاملہ ہوگا. تو یہ اخلاص جو ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی اور اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ آدمی برابر دیکھتا رہے، چیک کرتا رہے کہ نیت ڈواڈول تو نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے اسی کا نام ہے نیت. اور نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے نیت کر لو تاکہ ملاوٹ ختم ہو جائے. کیونکہ اگر کھانے میں بسم اللہ نہ کہی تو شیطان کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس میں شیطان ساتھ کھانے لگتا ہے. اور نماز میں نیت نہ کی تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اور وضو میں نیت نہیں کی تو وضو کا فائدہ نہیں ہوگا. وضو ہو جائے گا خطبے کے اعتبار سے، لیکن وضو کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے ہر چیز میں نیت کا استحضار، اور نیت کے استحضار سے ہی آدمی ترقی کرتا ہے. ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا انہوں نے ایک مرتبہ کہ شعور سے لے کر اس وقت تک کوئی کام بغیر نیت کے نہیں کیا، یہاں تک کہ ہنسنا اور بولنا اور کسی سے بات کرنا، اس میں بھی ہمیشہ نیت کا استحضار. جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اپنے بھائی سے خندہ پریشانی سے ملیں، مسکرا کر بات کریں، صدقے کا ثواب پائیں. لیکن یہ استحضار بھی تو ہو، اس لیے خوش ہوں کہ صدقے کا ثواب ملے گا. اچھے انداز سے اس لیے ملیں کہ اس سے صدقے کا ثواب ملے گا. کسی کو خوش کر دیں، صدقے کا ثواب ملے گا. تو اس نیت سے اگر ہم ملیں گے تو ہر ملنے پر ہم اوپر اٹھتے چلے جائیں گے. جیسے وہ لفٹ ہوتی ہے، بٹن دباتے چلے جائیے، اوپر اٹھتے چلے جائیں گے، منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بلند ہونے کے لیے ہم کو بہت سہولتیں دی ہیں، غیر معمولی اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہم ان سہولتوں کا استعمال کریں، اور وہ استحضار نیت سے ہوگا کہ اپنی نیت کا ہر وقت خیال رکھنا کہ جو کام بھی ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں. شروع میں تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیتا ہے. اور پھر جیسی نیت ہوگی ویسے ہی پودا پیدا ہوگا. یہ گویا کہ نوا جو ہے، یہ بیج ہے جو دل کی کھیتی میں ڈالا جاتا ہے، جیسی نیت ویسا پھل. تو اگر نیت اچھی ہے تو اس کا پھل اچھا ہوگا، اور نیت اچھی نہیں ہے تو پھل اچھا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت وہاں فرمایا کرتے تھے کہ مخلص آدمی کا سفینہ، یعنی اس کی کشتی جو ہے، وہ بھنور میں پھنس پھنس کر نکل آتی ہے، اور غیر مخلص کا سفینہ اور اس کی کشتی کنارے پہنچ کر ڈوب جاتی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کر ہم کام بنا لیں گے، لیکن آخر میں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اور جو مخلص ہوتے ہیں، شروع میں چاہے کتنی ہی ان کو دشواریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، لیکن وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کی موجوں نے ان کو نگل لیا، اور سمندر میں جو پہچال آیا ہوا ہے اس میں وہ غائب ہو گئی وہ کشتی، لیکن جب سمندر ہموار ہوا دیکھا پھر نکل آئے. وہاں سمندر کنارے آپ جائیے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، تو موجیں جب آتی ہیں تو اوپر سے گرتی ہیں کشتیاں، اوپر پہنچ جاتی ہے موج میں، پھر نیچے دھم سے گرتی ہیں. تو نئے لوگ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں گئی، غائب ہو گئی اور نظر بھی نہیں آتی، لیکن جب سمندر موج ختم ہوتی ہے پھر دیکھو چلی آ رہی ہو. ایسے ہی مخلص ہوتا ہے، جو مخلص بندہ ہوتا ہے تو اس کو دھکا دیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے کام کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن آخر مالا وہی باقی سب غائب. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام بڑے زوروں پہ چل رہا ہے، معلوم کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن معلومات دھڑام سے نیچے آ گئے، سب ختم ہو گئے. یہ ہے اخلاص. اخلاص ہے، وہ ٹھوس ہے، وہ اپنی جگہ خود بناتا چلتا ہے اور اس میں رکتا نہیں. اخلاص ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں قبول وہی ہوتا ہے جو بغیر ملاوٹ کے آئے. تو یہاں پر بھی ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جائیں، عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، ملاقات بھی اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اور زیارت بھی اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اور جو کام بھی ہم کر رہے ہوں وہ اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. تو پھر دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا عمل ہے. یہ جادو کی پڑیا ہے, یہ جس میں ڈال دی جائے وہ اس کا رنگ بدل دیتی ہے, اس کا مزہ بدل دیتی ہے, اس کی کیفیت بدل دیتی ہے. لیکن دائرے کی بڑی چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے, بڑی چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے. اسی لیے اخلاص کو حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. اہل تجربہ نے لکھے ہیں, ایک ہے ذکر, ذکر سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, اللہ کا نام لیا جائے. ظاہر جب اللہ کا استحضار ہوگا تو اخلاص ہو جائے, جب اللہ سے محبت ہوگی تو ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا بن جائے. اور ذکر سے دونوں باتیں پیدا ہیں, استحضار بھی پیدا ہوتا ہے, محبت بھی پیدا ہوتی ہے, اور وہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور دوسرے اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے, یہ دو چیزیں ضروری ہیں. جب اخلاص والوں کے ساتھ غیر مخلص کے ساتھ رہے گا تو اخلاص ختم ہو جائے گا, جھوٹوں کے پاس رہے گا تو جھوٹ آئے گا, سچوں کے پاس رہے گا تو سچ آئے گا, سونا بیچنے والوں کے پاس جائے گا تو سونا ملے گا, کوئلہ بیچنے والوں کے پاس جائے گا تو کوئلہ ملے گا. تو ظاہر ہے جس کا جو انتخاب کر لے. تو اگر دھوکے سے بھی چلے گئے آپ کوئلے کی دکان پر تو وہاں سونا تھوڑی ملے گا, وہ تو کوئلے کی دکان ہے, کوئلہ ملے گا. آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئلہ بیچ رہا ہے سونا بیچ رہا ہے, یہ کیا بیچ رہا ہے. صرف بڑی دکان دیکھ کر آپ چلے گئے اندر کہ اس کی دکان بہت بڑی ہے اور شو روم بڑا اچھا ہے اور ڈنکا بڑے زور سے پٹ رہا ہے, شہرت بڑی زور سے ہے, بس آپ متاثر ہو گئے وہاں چلے گئے اور وہاں اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے, تو ظاہر کیا ملے گا. جیسے گوشت کی دکانیں ہیں, آپ دیکھیے جو جائز گوشت کی دکانیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, جو ناجائز گوشت کی دکانیں ہیں وہ اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ اچھے اچھے دھوکا کھا جائیں. میں بھی دنگ رہ گیا ایک جگہ دیکھتا, اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا اندازہ نہیں کر سکتا میں. جو گندے گوشت کی دکان ہے وہ گوشت بہت بڑے ایک مارکیٹ میں میں نے دیکھا, گوشت شاندار شو کیس تھا اور اس میں لگا ہوا تھا. تو ہم نے پوچھا ہی کیا ہے, تو انہوں نے بتایا گندے گوشت کی دکان ہے, حرام بالکل نجس, اور اس کی گوشت کی دکان. تو اب ظاہر ہے کہ آپ شو روم دیکھ کر چلے جائیں, یہاں گوشت بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بہت صاف ستھرا لگ رہا ہے, لیکن وہ نجس ہے بالکل سراپا, تو وہاں آپ کو نجاست کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہ سب کچھ نہیں, اخلاص ڈھونڈیے کہاں ہے اور مخلص کو ڈھونڈیے, اللہ کا نیک بندہ کون ہے, اور اس کی علامتیں اللہ نے بیان, اللہ کے رسول نے اللہ نے بیان کی, اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. کونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت میں رہو, حدیث قرآن شریف میں ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت میں رہو. تو ظاہر ہے کہ مخلصین کو تلاش کرنا, جب آدمی تلاش کرے گا اور ان کی صحبت اختیار کرے گا تو اخلاص پیدا ہوگا, کیونکہ وہ تربیت کریں گے اخلاص. اور جو خود غیر مخلص ہوگا وہ تربیت کیا کرے گا, بلکہ وہ تو راستہ دکھائے گا جھوٹ کا بہت ہی عمدہ انداز سے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا کر لیجیے گا. لیکن جو سچا آدمی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ غلط کام کریں. جیسے آج کل اطمینان سے لوگ جھوٹ بلوا دیتے ہیں, حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ اگر عورت اپنے بچے کو بلائے کہ اے بچے آؤ میں تجھے کچھ دوں گی, اور اس کے بعد کچھ دینے کو نہ ہو, یہ جائز نہیں لکھا, منع کیا گیا ہے. کہ اس سے ایک تو جھوٹ بولنا ہوا, دوسرے بچے کی تربیت غلط ہوگی. آج کل اطمینان سے لوگ کہلا دیتے ہیں, گھر میں کوئی پوچھنے آیا کہ گھر میں ہیں کہ نہیں مولانا صاحب, بچہ آیا اور اس نے آ کر کہہ دیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, کہہ دو کہ نہیں ہے. اس نے آ کر یہ کہہ دیا کہ مولانا وہ ہمارے ابا کہہ رہے ہیں, کہہ دو کہ نہیں ہے. تو ایک تو بھانڈا بھی پھوٹ گیا اور جھوٹ کی عادت پڑ گئی. ایسے ہی اگر استاد اپنے طالب علم سے کہلائے یا اس کا غلط استعمال کرے, تو جو غلط ہوتا ہے وہی غلط استعمال بھی کرتا ہے, اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے. اور ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، میں تو ان کا کتاب میں واقعہ پڑھا، اس میں عبرت ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے ان کا، ہندوستانی سطح کے جنگ آزادی کے رہنماؤں میں سے ہیں۔ تو جب آزادی ملی تو ایک بہت بڑے آئی ایس افسر ہیں، انہوں نے ایک دستاویز چرائی جو خفیہ تھی، اور وہ لے کر ان کے پاس گئے اور کہا بہت اہم چیز آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے، ان کے لیے ضروری تھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خفیہ دستاویز جو ان کو انہوں نے پیش کی تھی وہ بالکل صحیح تھی اور ان کے لیے ضروری تھی۔ جب انہوں نے دیا تو انہوں نے بالکل اہمیت دے دی، اور معلوم ہے کیا کہا؟ کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر وہ جو دستاویز کنارے رکھ دیے، تو ان کے سامنے انہوں نے یہی کہا کہ تم جس عہدے پر ہو اس عہدے پر آنے کے بعد راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد وہ دستاویز لے گئے اپنے ساتھ اٹھا کر، لیکن تربیت کی انہوں نے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ وہ اس مقام پر تھے بلند، تو انہوں نے کہا کہ جن کے انہوں نے ایک کا راز افشا کیا تو دوسرے کا بھی کر سکتے، تو ان کی تربیت ہونی چاہیے، راز افشا نہ کریں۔ تو ایسے ہی تلاش کرنا چاہیے کہ سچا کہاں ہے، مخلص کہاں ہے۔ جب مخلص کے ساتھ رہے گا تو وہ مخلص بنے گا، اور مفلس کے ساتھ رہے گا تو مفلس ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کو اخلاص کے لیے یہ جتن کرنے پڑیں گے، ایک تو ذکر، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اور دوسرے اخلاص والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اور صحبت کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنی پڑے گی، تب جا کر اس کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ باب ہے کہ عبادت اللہ کی جائے تو اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور صرف اللہ کی مرضی پیش نظر ہو، جس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جس نے جہاد میں حصہ لیا اور وہ شہرت بھی چاہتا ہے اور اجر بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے ثواب ملے شہرت بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس نے تین دفعہ یہ بات فرمائی، جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا اس کو، اور آپ نے یہ بات تین دفعہ فرمائی کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کوئی شہرت کے طالب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کی رضا چاہی جائے، الا ما کان خالصا له وابتغی بہ وجہ، یعنی خالص بغیر اتنی ملاوٹ کے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بھی ملاوٹ نہیں چاہتا۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ اجر بھی چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، تو ملاوٹ کر دی اسے، صرف اللہ کا ثواب، ہم صرف ثواب چاہتے ہیں۔ اسی لیے جا بجا روایات میں آتا ہے، من قام و من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور ثواب کی لالچ میں، یعنی صرف اللہ کا ثواب مل جائے، بس مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں، اور اس میں اتنا مزہ ہے، جو اس مزے سے آشنا ہو جاتا ہے، سارے مزے اس کے آگے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرنے کا مزہ پا جاتا ہے، اس کو دوسری چیزوں کا مزہ بالکل ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے سب کا تھوڑا تھوڑا مزہ ہے، لیکن ہر مزے سے بڑھ کر ایک مزہ ہے، جیسے کہ لینے کا ایک مزہ ہے اور ایک دینے کا مزہ ہے۔ لینے کا مزہ سب جانتے ہیں، دینے کا مزہ کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جس کو دینے کا مزہ آ جاتا ہے پھر اس کو لینے کا مزہ کچھ نہیں آتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو دینے کا مزہ بہت بڑا ہوا ہے لینے کے مزے سے، ایسے یہاں پر بھی ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کام کرنے کا مزہ پا جاتا ہے تو اس کی باتی میں جو مست ہوتا ہے وہ, اس کو کچھ لینا نہ دینا, بس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کو مانے یا نہ مانے, اور ہمارا کام کرے یا نہ کرے, ہماری بات سنے یا نہ سنے, ہمارے پاس آئے یا نہ آئے, ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کر لیا اور اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کیا ہے اور جس کے لیے کیا ہے وہ موجود ہے. تو اب پریشانی اسی میں ہوتی ہے کہ ہم نے جس کے لیے کیا ہے وہ چلا نہ جائے, وہ آ جائے, اور جب اللہ کے لیے کیا ہم نے تو ڈری نہیں, اللہ موجود ہے, کمرے میں گئے یا اللہ ہم نے تیرے لیے کیا ہے, بات ختم ہو گئی. کس قدر اطمینان ہوتا ہے ایسے شخص کو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, اور اللہ کے لیے کام کرنے والا کبھی تھکتا نہیں. ایک یہ بھی یاد رکھے, اللہ کے لیے کام کرنے والا کبھی تھکتا نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ میں بھی تھکتے نہیں, اللہ میں نہیں تھکتے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ, ہوما مسلم اللغوب, وہ تھکتے بھی نہیں. تو جو اللہ کے لیے کام کرے گا وہ تھکے گا بھی نہیں, اور جو غیروں کے لیے کرے گا وہ تھک جائے گا. بہت سے لوگ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, کام چھوڑ بیٹھتے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کبھی کام چھوڑتا نہیں, اس کو لوگ تو چھوڑ سکتے ہیں, وہ کام نہیں چھوڑ سکتا. جہاں رہے گا وہاں کرے گا کہ میرا کام تو کرنا ہے. اور لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں, لوگوں نے مجھے مانا نہیں. افسوس یہ ہے کہ آپ نے اپنے کو منوانے کے لیے کام کیا, لوگوں نے نہیں مانا, اب کیا ہوگا, کام چھوڑ کر دیا, یہی ہو گیا. بہت سے لوگ ہیں 10 سال کے بعد چھوڑ بیٹھتے ہیں, 10 سال 15 سال کے بعد چھوڑ بیٹھتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کام اس لیے کیا ہی نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کا نام اور کلمہ بلند ہو جائے, بلکہ کام اس لیے کیا کہ ہمارا نام روشن ہو, ہم کو لوگ پوچھنے لگے, ہم سے لوگ مسافہ کرنے لگے, ہم کو کچھ دینے دلانے لگے. مختلف اغراض ہیں جس کی وجہ سے لوگ کام کیا کرتے ہیں. تو ظاہر جب اس کے لیے کام کریں گے تو کیا ہوگا, جب ملے گا تو ٹھیک, نہ ملے گا تو ناراض, اور کام بھی بند ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے لیے جب آدمی کام کرے گا تو اس میں پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, آڑے نہیں آئے گا. ورنہ آج نہیں تو کل تو کام بند ہونا ہی ہونا ہے, اور آپ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, اس لیے کہ آپ نے نیتی غلط کر رکھی. ہماری نیتی غلط ہے, فاسد ہو گئی. تو اخلاص یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے اب تک اخلاص کو صحیح طور پہ سمجھا لیا, اسی لیے ملاوٹ ہو جاتی ہے. اور ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ میاں کیا وہاں کٹم لگ جاتا ہے. جیسے سوالات کرتے ہیں نا آج کل, ایک میں تو ٹک لگاتے ہیں صحیح اور ایک میں لگاتے ہیں کٹم. تو ہم اپنے کام پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں, وہاں کٹم لگتا چلا جاتا اور فیل ہو جاتے ہیں. اور اگر صحیح نیت ہو تو وہاں سے صحیح کے نشان لگ جائے, ٹک لگ جائے, پاس کر دو اسے, بس وہ فیکس ہو جائے گا. اگر آپ صحیح ڈالیں تو فیکس ہو جائے گا, پہنچ جائے گا وہاں. اور اگر اس میں ذرا سی غلطی رہ گئی, مسٹیک, تو فیکس نہیں ہوگا, مشین دھڑ 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 کرے گی, پہنچے گا نہیں. تو ایسے ہی ہم لوگ مشین دھڑ 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 کرتی ہے, پہنچتے ہی نہیں اللہ میاں کیا, اس لیے کہ وہاں تو وہی پہنچے گا جو بالکل خالص ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. کوشش سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کر دے گا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ یکساں ہوتا ہے. یہ سب نیت کی گویا کے نتائج ہیں, کہ یہ نہیں ان کے ساتھ کریں گے اس لیے کہ ان کا معاملہ ہے ہم سے لین دین ہے, ان کے ساتھ کریں گے ان کا ان سے مقصد وابستہ ہے, ان کے ساتھ کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر انسان کے ساتھ کریں گے. اور یہی ہے کہ جو ایک انسان یہاں ہے جس کو ہم نہیں جانتے, کسی پریشانی میں مبتلا ہے, ہم نے اس کی پریشانی دور کر دی, اللہ کے لیے دور کی. یہ تھوڑی کہ اس کی پریشانی دور اس لیے کی ہے کہ وہ ہمارا کام کرے اور ہم کو ماننے لگے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ کے لیے کب ہوا, اس لیے ہم جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں, اور پھر جس کا معاملہ ہو اس کے ساتھ کریں, سب برابر ہے, اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. لیکن کیونکہ عمومی طور پر نیتیں, یہ سب میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب آج کل جیسے یہی اجتماعی معاملات ہیں، اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، تو اب جیسے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے، بعض دفعہ کام کرنے والے کہتے ہیں میں ہی رہ گیا ہوں کام کرنے کے لیے، تو اس میں ہی بات وہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہوتے تو کبھی کہہ نہیں سکتے تھے کیا میں ہی رہ گیا ہوں کام کرنے، ارے بھائی اس کام سے ثواب مل رہا ہے، وہ درجے بلند ہو رہے ہیں، تو ایسا کوئی کہے گا جس کے ثواب مل رہا ہو، درجے بلند ہو رہے ہیں، وہ کہے گا میں ہی رہ گیا ہوں درجے بلند کرنے کے لیے، تو میں ہی رہ گیا ہوں کہ میرا ترقی ہوتی چلی جائے، ارے تو جو کام کرے گا آگے بڑھ کر کرے گا، کسی کو راحت پہنچائے گا، اس کی تکلیف کو دور کرے گا، تو وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس سے اتنا ملتا ہے کہ شاید کسی اور چیز سے ملتا ہو. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے یہ مقام بلند عطا فرمایا، ان میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ خدمت میں ان کا جیسا کوئی نہیں تھا. اسی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول روز کا تھا، سارے گھروں میں جاتے تھے، اگر کوئی بیوا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بھی ہے، اس زمانے میں تو بالکل جنگل تھا، تو کہیں لکڑی نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، تو حضرت سید صاحب سب لکڑی جنگل سے کاٹ کے ان کے گھر میں پہنچا دی، کہیں دال نہیں ہے تو وہاں خرید کے منڈی سے لا کے ان کے گھر میں دال دے دی، اور اسی طرح پورے اس گاؤں کا کام تنہا کرتے تھے، اور روز معمول تھا ان کا، اس خدمت سے اللہ نے کہاں تک پہنچایا ان کو، اور مگر اللہ کے لیے کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جب ہنستے بولتے اللہ کے لیے تھے تو یہ خدمت اللہ کے لیے کیا نہیں کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں سے جا رہے تھے ایک بار لکھنؤ، اور زمانے میں پیدل یا گھوڑے سے لوگ جاتے تھے، تو جا رہے تھے ان کے ساتھ تھے ایک دو آدمی، تو کہنے لگے دیکھو میں تم سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بات مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ ہیں عجیب غریب قسم کا آدمی، پتہ نہیں کیا کہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں بتا دیجئے پہلے، کہا نہیں نہیں ہم بتائیں گے نہیں، پہلے طے کرو کہ مانو گے. منوا لیا، جب منوا لیا کہنے لگے تمہارا جتنا سامان ہے مجھ پر لاد دو، تمہارا جتنا سامان ہے مجھ پر لاد دو. یہ کوئی کرے گا؟ آج کل تو لوگ اپنا سامان دوسرے پر لادتے ہیں. انہوں نے کہا جتنا سامان ہے مجھے دے دو، میں تمہارا سامان لکھنؤ تک پہنچاؤں گا. یہ ہے جذبہ، اور یہ کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے، کہ ہمارے بھائی کو راحت پہنچ جائے ہمارے ذریعے سے. یہ بات جس کے اندر پیدا ہو جائے گی، بس ظاہر ہے اس کی ترقی کو دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور یہ سب چیزیں دین میں داخل ہیں، اور دین ظاہر ہے کہ خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. جب ملاوٹ نہیں ہوگی تو ہر چیز قبول ہوتی چلی جائے گی، جہاں جو چیز رکھ دیں گے وہ فٹ ہو جائے گی اور اللہ کے یہاں پہنچ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.